اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستو, سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے, اور صحابی نے شکایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے, جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ سامنے تشریف لائے, جو ادھر بڑی عمر کے حضرات وہ سامنے تشریف رکھے, لوگ سامنے آ جائیں, سامنے تشریف رکھے. صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے شکایت کی, فقر و فاقے کی اور قرضے کی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر اس کے بعد وقرا قل اللہ احد مرتا واحدہ, پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ زمانے کے بعد اس محلے سے گزر ہوا جہاں وہ صحابی رہتے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا حال ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی اس ترکیب کی برکت سے اللہ تعالی نے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کر رہا ہوں, اور اپنے گھر والوں کی ضروریات, پڑوسی اور اپنے رشتے داروں کی ضرورت پر بھی خرچ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دی. لہذا گھر میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے سلام کریں. پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی اور کے گھر میں جائے تو ہمیشہ گھنٹی بجا کر دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ دروازہ کھلا اندر تک جھانک رہے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے کہ گویا کہ وہ آدمی گھر کے اندر گھس گیا, گھنٹی بجا کر ایک طرف کو کھڑے ہو جائے کہ اگر دروازہ کھلے بھی تو اندر نظر نہ آئے. یہ سنت طریقہ ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کسی آدمی سے ملاقات کے لیے جائے اور وہ ملاقات کے سے منع کر دے کہ مجھے نہیں ملنا, تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ملاقات پر اصرار کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ منع کر دے کہ جی میں نے نہیں ملنا, میں ملاقات نہیں کرتا آپ سے, تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے ملاقات پر اصرار نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں, اتنی دور سے آیا ہوں, یہ درست نہیں ہے. لہذا اگر وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں ملنا تو بس, ہاں اگر اس نے وقت دیا ہے تو وہ پابند ہے, اگر اس نے وقت دیا تو وہ پابند ہے ملنے کا. لیکن اگر ہم ملاقات کے لیے گئے اس نے ملنے سے انکار کر دیا تو اس پر اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے, اس لیے اصرار نہ کرنا چاہیے. تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے اپنے گھر میں کہ سلام کرے, اس سنت کو بھی زندہ کرے, اور دایاں پاؤں گھر میں رکھے, سیدھے پاؤں کو. مولانا ادھر آئیے, مولانا کے لیے جگہ بنا دیجیے, آپ ادھر آگے آ جائیں, یہ جگہ ہو جائے گی ماشاء اللہ, تو چھوٹی سی سیٹ ہے, اور ادھر ہو جائے, ہاں ادھر ہو نا آپ. گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ سلام کرے اور سیدھا پاؤں گھر میں رکھے پہلے, اور دعا بھی پڑھے, اللہم انی اسألوک خیر المولجی و خیر المخرجی, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اس لیے دعا کو بھی پڑھے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے کے بعد. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے وعلی اللہ میں نے ربنا پڑھا ربنا پڑھا, اللہم کیا ہے ربنا ہے ربنا ہے, ہاں ٹھیک پڑھا نا, بس صحیح ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کو نقل کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہمارے رزق میں پریشانی ہے یا ہمارے قرضہ ہو گیا ہے, تو یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بتایا وظیفہ. کوئی مولوی کوئی پیر وظیفہ دے دے تو کتنا خوش ہوتے ہیں. تو جن کی غلامی سے پیری ملتی ہے اس آقا کے وظیفے کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اس پر عمل شروع کرے, اور سلام کے سلام کرنا یہ مستقل مسئلہ ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام فرماتے تھے, اور ایک ادا اور تھی ان کی, وہ یہ کہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. یہ ادا بھی ہے گو کہ آج جب مسکراتے ہوئے اگر ہم داخل ہوں گے تو بیوی پہلے ہمیں غور سے دیکھے گی کہ لگتا ہے آج جناب کا کچھ مزاج درست معلوم نہیں ہوتا, ہنستا ہوا داخل ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے, ضرورت ہے مسکراتے ہوئے داخل ہونا. اب کاروباری ہے وہ داد کے اس لیے داخل ہوتا ہے کہ جی آج گھاک نہیں آئے اس لیے ٹینشن میں, اور دیندار اس لیے مسکراتا نہیں ہے کہ وہ تو عرش اعظم پر چڑھا ہوا ہوتا ہے, اتر سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور ایک سنت چھوٹ رہی ہے, ہماری نظر میں سنت کی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے ایک ایک سنت پر دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واقعہ عجیب و غریب. ایران میں نوالہ گر گیا, اٹھا کر کھانے لگے, خادم نے کہا کہ حضور یہ کام نہ کیجئے, یہاں اس کو مایوس ہو جاتا ہے. کیا ارشاد فرمایا, کیا سبحان اللہ, یہ مقام دیکھیے, اترک سنت حبیبی, میں اپنے محبوب کی سنتوں کو ترک کروں کس کے لیے, لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کے لیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. لہٰذا اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے سنت کو زندہ کرے, ایک ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. ہماری عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت سنت کے اندر ہے, ہماری عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہے سنت میں. اس لیے ایک ایک سنت کو زندہ کرے, سیکھے. اور نماز ہے, نماز کی سنتیں ہیں, اذان ہے, اذان کی سنتیں ہیں, اقامت کی سنتیں ہیں, شادی بیاہ ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی یاد آیا, ہمارے کراچی میں ہوتا ہے, یہاں کا رواج مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ہمارے کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ بارات کا ٹائم, نکاح کا ٹائم لکھا جاتا ہے 8 بجے, بارات کا ٹائم لکھتے ہیں 9 بجے, کھانا لکھتے ہیں 10 بجے, وغیرہ وغیرہ. ایک مثال پیش کر رہا ہوں. اب معلوم ہے کہ 8 بجے نکاح نہیں ہوگا, معلوم ہے کہ 9 بجے بارات نہیں ہوگی, معلوم ہے کہ 10 بجے کھانا نہیں ہوگا, کہ جی کھانا 12 بجے سے پہلے دینا نہیں ہے, نکاح جو ہے 10 بجے سے پہلے ہونا نہیں ہے, معلوم ہے پھر بھی لکھواتا ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ دھوکہ ہے. جبکہ جانتا ہے کہ میں نے اس وقت پر یہ کام نہیں کرنا, پھر بھی اس کو جان بوجھ کر یہ لکھوانا, یاد رکھیے گا یہ بھی دھوکہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. کہ جب ہم نے اس وقت پر کرنا نہیں لکھواتے کیوں, وہ جی ذرا یہ تو کھانا پوری ہے جی, یہ مومن کی یہ چیز کھانا پوری نہیں ہے میرے دوستو. مومن کی ہر ادا, ہر کام, اس کا ہر عمل, یہ کھانا پوری نہیں ہے, اس کی ایک ایک ادا پر اجر مل رہا ہوگا. اور ایک ایک ادا اس کی جو ہے اگر شریعت و سنت کے خلاف ہوگی تو اس کی ہر ادا پر پکڑ ہوگی, یہ معمولی چیز نہیں ہے. جیسے وعدہ کیا تھی 10 بجے میں آؤں گا، اب مجال ہی نہیں ہے 10 بجے کیا، 10 بجے تو سو کر اٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے فون کیا، ہاں بھائی کہاں ہے، کہا یار آ جاتا ہوں ابھی. تو یہ بھی گناہ ہے، اس سے ان معاملات کی بھی رعایت ضروری ہے. سنتوں کو زندہ کرے، اپنے معاملات درست کرے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جو ہمارے باطن کا ہمارے جو ظاہر کا جو فرق ہے، ہمارے باطن کا ہمارے جو ظاہر کا فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے میرے دوستو ہم اللہ تعالی کی نسبت اور تعلق مع اللہ سے محروم ہیں. اس فرق کی وجہ سے، اسی فرق کو دور کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اس کو بھی ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب، تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. مرشد نے فرمایا، عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر کسی چیز کو چھپانا چاہے تو سارا عالم مل کر اس کو ظاہر نہیں کر سکتا اور پا نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے دے، جیسے اسی اپنے خزانے کی خبر دی کہ ہم جس کو چاہتے اپنا بنا لیتے، یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا یہ جملہ خبریہ کس بات پر دے، کس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم اس خزانے کو مانگے اللہ تعالیٰ سے، اشتباع اور جذب کے خزانے کو. پھر میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا کہ دیکھو جب ابا جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک اعلان کرتا ہے، میری جیب میں چاکلیٹ ہے. تو اس اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاکلیٹ مجھ سے مانگو، یہی مطلب ہوتا ہے نا جناب. ورنہ اگر ابا کو چاکلیٹ چھپا کر لانی ہے اور دینی نہیں ہے تو اعلان بھی نہیں کرے گا، وہ چپ کر خود ہی کمرے میں لے جا کر کھا لے گا، بتائے گا نہیں. لیکن اعلان کرنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ کہ ابا کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ بچہ مجھ سے چاکلیٹ مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس جملہ خبریہ کے اندر یہ خبر دی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جس فرما لیتا ہے، کیا مطلب ہے جملہ خبریہ؟ اس لیے تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگے. کیونکہ میرے دوستو جذب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی تھوڑے سمجھ لیں اس کو، کہ جذب وہ چیز ہے کہ جس جب انسان کو، جیسے ایک بات مشہور ہے مجذوب، لیکن مجذوب کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، سمجھانا ضروری ہے. کیونکہ مجذوب ہمارے یہاں وہ مشہور ہے کہ جو آدمی ننگا پھر رہا ہو وہ مجذوب ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی یہ مجذوب ہے جو ننگا پھر رہا ہو. تو ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، وہ مجنون ہے. مجنون میں اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے. مجذوب تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ تو کسی کے عشق میں کے چکر میں گھوم رہا تھا، رات کی نیندیں اڑ گئی اور نیندوں سے اس کے دماغ میں خشکی پڑی، وہ پاگل پنے کے اسٹیج میں پہنچ گیا، اس کو مجذوب بنا دیا. اور ہمارے دوست یار بھی عجیب ہیں، اسی سے جا کر دعائیں کروا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب وہ کیا مانگنے والے دعا کرتے نا، کہتے ہیں مانگنے کا عجیب انداز ہوتا ہے، اے حاجی دے دے اللہ تجھے حج کرائے، دے دے میں تیرے لیے دعا کروں گا یا دعا کروں گی. مانگنے والے مانگنے والے، کہا تو ہمارے لیے نہ کر، تو اپنے لیے کر لے، تو اتنا مستجاب الدعوات ہے، تو بھائی مہربانی کر کے تو اپنے لیے دعا کر لے کہ ذلت والے کام سے تجھے نجات مل جائے. کہ گھر گھر پر مانگنا عجیب ہے، فقیر اتنا مستجاب الدعوات ہے تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا، دوسروں کے لیے دعا کہ دے دے یہ کروں گے. تو مجذوب جو ہے اصل میں اللہ تعالی کے قرب کے اس خزانے کا نام ہے، کہ جب یہ خزانہ جس بندے کو مل جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا پیارا اور مقبول بن جاتا ہے، اور پھر مردود نہیں ہوتا. یہ اہم بات ہے،
یہ معنی ہے اس کا. جامع کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے, اور معنی یہ ہے کہ وہ مردود نہیں ہوتا. اب کلام کیا ہو گیا؟ جامع بھی ہو گیا, معنی بھی ہو گیا. یہ جذب کی دولت وہ چیز ہے, جذب کی دولت وہ چیز ہے جس کو ایک دفعہ یہ دولت مل جاتی ہے وہ کبھی پھر مردود نہیں ہوتا میرے دوستوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لے, اپنی طرف کھینچ لے, اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے, سارا عالم اس کو کھینچ سکتا ہے؟ بادشاہوں کا عالم اس کو اپنا نہیں بنا سکتا, وزیروں کا عالم, سلاطین عالم کا عالم, اور شامی کباب بریانی کا عالم, وزارت عظمیٰ کا عالم, حسینوں کا عالم, مجانین عالم کا عالم, رومانٹک دنیا کا عالم, کوئی عالم اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا اور اپنا بنا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, کیا فرماتے ہیں؟ غالبی بر جاذبہ اے مشتری, غالبی بر جاذبہ اے مشتری, اے میرے خریدار, آپ سارے عالم میں جتنے جذب کرنے والی اور کشش والی چیزیں ہیں ان تمام کشش والی چیزوں پر آپ غالب ہیں. سورج بھی کھینچتا ہے ہمیں, حسن بھی کھینچتا ہے, مال بھی کھینچتا ہے, وزارت اور بادشاہت اور صدارت بھی ہمیں کھینچتی ہے, لیکن آپ کا کھینچنا سب پر غالب ہے. غالبی بر جاذبہ اے مشتری, آپ ہمارے خریدار بن جائیے. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین, ہم نے مومنین سے خرید لیا, اب ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو, بأن لهم الجنہ, یعنی عیب دار چیزیں لیے ہم سے. کیا لیا؟ ہماری جان اور ہمارا مال, ہمارا نفس کے گندے تقاضے وہ لے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عیب دار ہے. بأن لهم الجنہ, اور ایسی چیز دے دی. اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا عیب فیہا, ایسی جنت دے رہے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے. علی بی برجا سبا اے مشتری, شاید در درمان لگا واخری, آہ اللہ اے اللہ, آپ ایسے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جذب فرما لیں پھر ہمیں کوئی اور جذب بنا کر اپنا آپ جس کو کھینچ لے پھر اس کو کوئی اور کھینچ نہیں سکتا. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب دعوت برکات ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب فرماتا ہے تو کیا اسے پتا چل جاتا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, اگر تمہارا ڈیڑھ سال کا یا ایک سال کا بچہ تمہیں انگلی سے پکڑ کر کھینچے تمہیں پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اس نے کہا کہ جی حضرت, بچے کے کھینچنے سے پتا چل جاتا ہے. میرے شیخ رونے لگے اور فرمایا ایک سال کا ڈیڑھ سال کا بچہ جب 6 فٹ کے ابا کو, 100 کلو کے ابا کو یا 80 کلو کے ابا کو کھینچتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے. اتنا بڑا مالک جو دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے, سارے عالم کا خالق ہے, وہ کسی کو اپنا بنائے گا اس کو پتا نہ چلے گا؟ ملومت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا خواجہ عزیز حسن مذہب رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا, اب حضرت کو جواب دیکھیے, حضرت تو حکیم الامت تھے نا. فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتاؤ میں بالغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا جس طرح انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کے جسم کی حیثیت سب چیزیں بدل جاتی ہے, خیالات احساسات بدل جاتے ہیں. کیوں؟ جسمانی بلوغت کی وجہ سے. فرمایا جس کو روحانی بلوغت یعنی اللہ کا جذب مل جاتا ہے پھر اس کی کیفیات, اس کا درد دل, اس کا تعلق با اللہ, اس کی آہوزداری, اس کی عبادات, اس کی احسانی کیفیت, ہر چیز بدل جاتی ہے, سارا عالم اس کو بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے. اور وہ یہ شعر پڑھتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, ایک بجلی سی پہلے کندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. کی احساس کیفیت بدل جاتی ہے. اب مجال نہیں ہے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج کو نگاہ اٹھا کر دیکھے, وہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے محروم نہیں ہوتا, پھر وزارت عظمیٰ کی کرسیاں حسینوں کے حسن کے چکر میں نہیں آتا کہ بے پردہ عورت جا رہی ہے, جی اب کیا کریں وہ تو بے پردہ تھی اس لیے ہم نے دیکھ لیا. یہ سب باتیں جو ہے بے شرمی کی, یہ جو باتیں ہیں. محرومی کیا فرماتے ہیں؟ کارے مردہ روشنیوں گرمی اس مردوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور قرب الہی اور اللہ کے عشق و محبت کی مستی میں گرم رہنا. مجال نہیں کہ کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. اور کارے دورا کھیلا ہو بے شرمی اس اور کمینے بے غیرت لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جی اس زمانے میں کون جو ہے شریعت پر عمل کر سکتا ہے، شرعی پردہ اس گھر میں کس کے گھر پہ ہو سکتا ہے، اب ہم شریعت پہ اس زمانے میں عمل نہیں کر سکتے، اور بے شرمی سے عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے اور بے شرمی سے عورتوں کو دیکھتا ہے. ذرا سوچے میری ماں بہن کو کوئی دیکھے، کیا کوئی شریف آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے؟ ہاں میرے مرشد فرماتے کہ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے تو تم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو بے شرمی سے کیوں دیکھتے ہو؟ میں تصویر لے کر بہانے بہانے سے ٹیڑی آنکھیں کر کے دیکھتے ہو اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کالا چشمہ لگا کر دیکھ لوں گا یا گوشائے چشمے سے دیکھ لوں گا، ٹیڑی آنکھ سے کالا چشمہ لگا کر دیکھ لوں گا، آئینے میں دیکھ لوں گا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ یہ ظالم نہیں جانتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ جو جذب ہے یہ وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ یہ اسی دولت کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دولت کے مانگنے کے بعد مردودیت سے حفاظت ملتی ہے، اس دولت کے ملنے کے بعد، ورنہ یہ دولت نہ ملے انسان 20-20 برس کے عبادت گزار 20-20 برس کے عبادت گزار مردود ہو گئے. اس دولت کو مانگنے کی ضرورت ہے. اپنی عبادت پر ناز نہ کرے، اپنے علم پر ناز نہ کرے، اپنے حج و عمرے پر ناز نہ کرے، اپنی تقریر اور اپنے بزرگوں کی خدمت کرنا یا تبلیغ میں وقت لگانا کسی چیز پر ناز نہ کرے، کیونکہ جب تک ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جائے گا اس وقت تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں جناب؟ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کو، جذب کو مانگنے کی، کیونکہ مظلوم کبھی بے وفا نہیں ہوتے اور کبھی مردود نہیں ہوتے، مظلوم لوگ، اور مظلوم وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے. لہذا اللہ تعالیٰ، ایک شخص تھا میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص جو تھا وہ اس نے کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی، اب وہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا کر دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کھینچ لیجیے، مجھے کھینچ لیجیے. وہ سیدھا سادہ دیہاتی سا آدمی تھا، تو وہاں پر ایک آدمی گزرا، اس نے کہا اس سے میں ذرا مذاق کرتا ہوں کچھ. ایک دن اس کے آنے سے پہلے وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اب وہ درخت کے نیچے آ کر رونے لگا، یا اللہ مجھے کھینچ لے، یا اللہ مجھے کھینچ لے. اس نے رسی لٹکائی اور عجیب سی آواز نکال کر کہا کہ یہ رسی اپنے گردن میں ڈال لو، آج ہم تجھے کھینچ لیں گے. اس نے کہا واہ واہ، آج تو میری دعا قبول ہو گئی. یار مولانا کوئی لائٹ تو، تھوڑی سی تو لائٹ لگاؤ، میں اپنے دوستوں کے چہرے کو تو دیکھوں، کچھ تو لاؤ یار. لائٹ آن تو کر دیں گے لیکن کسی کے منہ پر نہیں آنی چاہیے، ایسی ہو نا کہ کسی کے منہ پر نہ آئے. لائٹ تو ہمارے پاس بھی ہے، وہ گئے نا آپ اس کو، وہ گئے ہیں انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. کچھ نظر بھی آئے نا، ہمارے دوست اتنے بےچارے محبت سے دیکھ رہے ہیں، کچھ ہم انہیں نظر آئے، ارے یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بند کر دیں اس کو، چھوڑ دیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلو ہم دعائیں کر لیتے کہ اللہ لائٹ بھیج دیجئے اپنے کرم سے، اللہ اپنے کرم سے لائٹ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہماری دین کی خدمتوں کے میں ہماری جانوں کو قبول فرما، اور اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بجلی بھی عطا فرما اور اپنے قرب کی تجلی بھی عطا فرما دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس نے رسی کا پھندا ڈالا اور اعلان کیا کہ بھائی یہ آ جاؤ گردن ڈال لو. اب جب اس نے پھندے میں گردن ڈالی تو اس نے رسی کھینچنا شروع کی. اب جب رسی کھینچی گردن میں تو جب تک زمین پر پاؤں رہے تب تک تو معاملہ ٹھیک، جیسے ہی پاؤں جو ہے زمین سے اٹھے اس کی تو آنکھیں باہر نکل آئی، زبان باہر، اور رونا چلانے شروع کر دیا اس نے. وہ کہا کہ اللہ مجھے بچا، مجھے چھوڑ دے، یہ جذب ہے، ایسے جذب میں توبہ کرتا ہوں. تو میرے مرشد سناتے کہ پھر اس کو رحم آیا، اس نے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد وہ جنگل کے اگر کبھی گزر بھی ہوتا اس درخت کو دیکھتا بھی نہیں تھا، کیسا نہ پھر کھینچ لیا جاؤ. تو کھینچنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے قرب کی ایسی تجلی اور اپنی محبت کا ایسا مزہ اور نشہ عطا فرماتے ہیں کہ جس سے وہ یہ کہتا ہے آہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو کہاں تک ضبط بے تابی کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ضبط بے تابی کہاں تک پاس بدنامی کلیجا تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں. شاباش, صرف شاباش کافی نہیں ہے, ہائی شاباش بھی ہونا چاہیے. اب دیکھو یہ ٹھیک ہے نا, یہ اس طرف سے دیکھو نا کچھ فرق پڑ گیا. یہ جگہ خالی ہے, تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائے, آنکھوں میں چبھے گی پھر نا یہ. اچھا اچھا زبردست, ہاں یہ اچھا ہو جائے گا, یہ تو بہترین کام ہو گیا ماشاء اللہ. لگا ڈھیر مزیدار تھے ماشاء اللہ. دیکھیں نا اب ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے زندوں میں بیٹھے ہوئے, کچھ شکل نظر آ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. یہاں ایک بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی اسی جگہ پر, وہ جو اعلان کر رہے تھے وہ چلے گئے. اچھا نا مولانا بھی نظر آ رہے ہیں, میں بھی کچھ کچھ نظر آ رہا ہوں. آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی نا, جب میں دو برس پہلے آیا تھا پچھلے سال فجر میں ملاقات ہوئی تھی نا, مجھے فرق بھی نظر آ رہا ہے, صحیح فرق محسوس کر رہا ہوں نا. شکر ہے میرے پیارے دوستو, اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے بالغ آدمی ہے نا, بالغ آدمی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو, جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بالغ ہوتا ہے تو اس کی کیفیات بدل جاتی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ پر فداکاری اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی, اللہ تعالیٰ کی ذکر عبادت اور تلاوت اور سنتوں پر عمل کرنا, اب یہ اس کی غذا ہوتی ہے, یہ ہے جذب. اب ایک سوال ہے کہ یہ جذب کہاں ملے گا, کب ملے گا اور کہاں ملے گا, یعنی اس کا مکان کہ جہاں پر یہ ملے, اور اس کا زمان کس وقت میں اور کہاں ملے گا, یہ بھی میں عرض کر دوں. اور پھر جذب کیسے فرماتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. چلو بلکہ پہلے جذب کر لیں, سوچ سمجھ لیں یہ کیسے ہوتا ہے, پھر ہمیں کیسے ملے گا اس کو بھی پیش کروں گا. اس امت کے اندر اللہ تعالی نے جس کو سب سے پہلے جذب فرمایا اس امت کے اندر, وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب فرمایا. اور ان کا واقعہ ایسا ہے, دیکھیے ادھر نہ دیکھیے آپ, ہاں کیونکہ اگر ڈرائیور ادھر ادھر دیکھے نا, ڈرائیور کے پاس والے کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے. تو اس امت کے اندر سب سے پہلے جذب کس کو ملا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ جذب کیسے تھا کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 برس کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی تھی, نبی کی جوانی اور صدیق کی جوانی دونوں کی دوستی کا آغاز ہے. اللہ اکبر, کیا جوانی ہے, کیا جوانی ہے اور کیا دوستی ہے, کیا دوست ہے کیا دوستی ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شرف دیکھیے, کیا دوست ہے اور کیا دوستی ہے. اب دونوں کی دوستی کا آغاز, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کیا کرتے تھے, ملک شام میں ان کے اسفار ہوتے تھے. ایک مرتبہ سفر کے دوران ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا, چاند آپ کے گھر میں یا گود میں آ گیا, تو وہاں پر بحیرہ راہب تھے, ان کے پاس گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے جا کر اپنے اس خواب کو ذکر کیا. تو بحیرہ راہب نے پوچھا, فیش انتا یعنی فی ای شغل انتا, کام کیا کرتے ہیں جناب آپ. مشغلہ کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا مشغلہ تجارت ہے. پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ من اين انت، کہاں سے آئے آپ؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، من مکہ، میں مکہ شریف سے آیا ہوں. تیسرا سوال یہ تھا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ قریش کے قبیلے سے میرا تعلق ہے. تو بحیرہ راہب نے فرمایا، انہوں نے ان سے کہا کہ ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور انت تکون وزیرہ فی حیاتہ، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوگے، وہ خلیفتہ بعد وفاتہ، اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کو ساری کائنات میں ہر شخص سے چھپایا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ انسان کے جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بیوی سمجھ جاتی ہے کہ آج یہ مجھ سے ہنس کے باتیں کرنے کے بجائے آج صاحب کا موڈ کچھ بگڑا ہوا ہے. صفانی بدایونی نے کہا تھا، شاعر نے، ایک دفعہ اس کی بیوی کچھ بیمار ہو گئی تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس فانی کا، فانی بدایونی جو شاعر تھا بدایوں کا رہنے والا، اس نے کہا کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو اس ظالم کو صرف اپنی نبض نہیں، کائنات کی نبض ڈوبتی معلوم ہو رہی ہے اس کو. ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، یعنی جب میرے محبوب کے مزاج میں ذرا سا تغیر، تھوڑی سی ناراضگی، تو مجھے پوری کائنات کی نبض ڈوبتی معلوم ہو رہی ہے. میرے مرشد یہ بات فرما کر رونے لگے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، اپنی لیلا بیوی، اس سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن اس کی محبت میں جو وہ کچھ ناراض ہو گئی تو اس کو صرف اپنی نہیں کائنات کی نبض ڈوبتی معلوم ہو رہی ہے. فرمایا کہ جب لیلا کی محبت کا حق یہ ہے تو مولا کی محبت کا حق کیا ہونا چاہیے تھا. ایک اللہ والے تھے، کسی ضرورت سے باہر نکلے، ایک گناہ، ایک شخص گناہ کی کرتے ہوئے دیکھا اس کو، اتنا رنج اور اتنا دکھ اور اتنی تکلیف ہوئی کہ واپس آ گئے اور لیٹ گئے، آ کر چادر اوڑھی، بخار چڑھ گیا، تھوڑی دیر میں استنجا کی جب حاجت ہوئی تو پیشاب کی جگہ خون آ گیا. فرمایا یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جان، گناہ کرنا، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ دیکھ کر جن کے قلب پر اور جن کے جگر پر یہ اثر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ایک ہم لوگوں کو دیکھو، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور پھر بھی زوم اور گمان یہ ہے کہ بایزید بستامی سے ہم کم نہیں ہیں. سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور کیا زوم ہے کہ بابا بایزید بستامی بھی اگر اس زمانے میں ہو تو وہ بھی ہمارے ہاتھ چومیں گے. یہ عالم ہے. چند نفلے پڑھ لیتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں تو چالی بدل جاتی ہے، اور حج کی دعوت کھاتے ہیں تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ حاجی صاحب ہے، ہاروں میں لدے ہوئے ہیں، شلوار ٹکروں سے نیچے ہے، اللہ اکبر، حج کیا. اور ایک صاحب، اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک اس سفر سے پہلے، ایک سفر میں میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ماشاءاللہ روزانہ عمرہ کرتے تھے، صبح نکلنا، دوپہر تک واپسی، روزانہ عمرہ. اور حج کے زمانے میں میں اپنا بتاتا ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، روزانہ عمرہ. لیکن وہ شخص، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عافیت اور حفاظت نصیب فرمائے، روزانہ آتا تھا، عمرہ کر کے آتا تھا، خود اپنا سر مونڈتا تھا، پھر اس کے بعد اپنی داڑھی بھی مونڈاتا تھا. ڈالے میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا عمرہ کرنا یہ ایک نفلی کام ہے، کاش کہ تم عمرے کے بجائے داڑھی کا رکھنا، اور ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جیسے کوئی آدمی وتر کی نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو کیا بولیں گے، کیسا منوس آدمی ہے وتر نہیں پڑتا. لیکن میرے دوستو، داڑھی کا رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کا داڑھی کا منڈانا یعنی شیو کرنا، اور چاول کے ایک دانے کے برابر ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی داڑھی منڈانا اور مٹھی سے کم کرنا دونوں گناہ میں برابر ہے. سمجھائے کہ بھائی صاحب خدا کے لیے اگر آپ نفلی عمرہ نہ کریں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کام کو تو دیکھیں، اور اگر آپ داڑھی رکھ کر یہ نفلی کام کر لیں تو دیکھو اس کا اجر کیا ہوگا. اس بات کو ایک مسئلے سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ کچھ پنکھا شنکھا ہے یہاں پہ، اچھا آٹومیٹک سسٹم ہے، واہ واہ دیکھو یہ تو سہیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستو داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اتنی اہم یہ چیز ہے. اور ہم نوافل کا اہتمام مبارک ہے، کرنا چاہیے، یہ شوق و شوق کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. لیکن میرے دوستو واجب فرائض اور سنت موقع کا زیادہ اہتمام کرے تو اس کے بعد پھر اس کا مزہ ہوتا ہے. تو میں ایک بتا رہا تھا بات، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ مسئلہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ صلاتن بسواکن، کہ وہ نماز کہ جو مسواک والے وضو سے پڑھی جائے، افضلو من سبعین صلواتن، تو اس کا درجہ جو ہے دوسری نمازوں سے 70 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. 70 گنا نہیں، اس کا ترجمہ 70 گنا کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ افضلو من سبعین صلواتن ہے، 70 گنا اس کا ترجمہ کامل نہیں ہے، لہذا اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ افضلو من سبعین صلواتن، یعنی 70 نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہو جاتا ہے. اب وہ زیادہ کی قید کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم 700 بھی ہو سکتی ہے، 1000، 1,00,000 بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جس کا جیسا درد دل ہوگا وہ ویسا ملے. ہم لہذا 70 گنا کا ترجمہ کرنا اس کا درست نہیں ہے، کامل ترجمہ نہیں ہے یہ. تو دیکھیے ایک وہ چیز جو کہ جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، مسواک کا تعلق نماز سے نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی آدمی مسواک نہ کرے تو اس کی نماز پھر بھی درست ہے، لیکن ایک خارجی عمل کی وجہ سے نماز کا درجہ بڑھ گیا. تو ایک خارجی عمل اگر ہم داڑھی کو منڈائیں گے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری نماز پر اثر نہ ہوگا. یہی چیز یہ اعمالوں یا اخلاقیات ہو، ان کا بھی نمازوں پر عبادات پر اثر ہوتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اخلاقیات کی وجہ سے. اس لیے اخلاقیات کا تعلق ہے، اور نماز کے جو غیر نماز کی جو چیزیں ہیں جس کو ہم خارج صلات بولیں گے ان کا تعلق نماز پر ہوتا ہے. میرے دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جذب کو مانگا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو کسی کو نہیں بتایا، اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اب دونوں کی دوستی چل رہی ہے. اب دونوں کی دوستی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 38 برس کے ہو گئے، اور دونوں کی دوستی چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا قریش کو جمع کر کے، اعلان نبوت فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، چونکہ دوستی تھی، سوال یہ کیا، مد دلیل علامہ تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابھی دوستی تھی نبی کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی دوستی تھی ابھی دوستانہ انداز میں گفتگو کی، ابھی دوستی ہے، تھوڑی دیر میں وہ دوستانہ تعلق غلامانہ تعلق سے تبدیل ہونے والا ہے، لہذا ابھی دوستانہ انداز میں پوچھا کہ مد دلیل علامہ تدعی یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ہم کہیں گے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کا اپنے شوہروں کا نام لینا یہ بے ادبی ہے. بات یہ ہے، سنیے اس کا جو مزہ ہے وہ تو مزہ کچھ اور ہے نا جناب. نام لینے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے بیوی کے لیے، باپ کا نام لے سکتی ہے؟ لہذا محبت سے ان کو سمجھائے, ڈنڈا اٹھا کر نہ سمجھائے, انڈا کھلا کر سمجھائے. کیونکہ جو بات انڈا کھلا کر سمجھ میں آتی ہے وہ ڈنڈا مار کر سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انڈا کھلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ دیکھیے کیا انڈا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, الدلیل علی ما ادعی, کہ میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اس میرے دعوے کی جو دلیل ہے رؤیا کا, تیرا وہ خواب ہے, رأیتھا بالشام, جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا, فاثر رہا من الکائنات کلھا, اور تو نے سارے کائنات میں ایک ایک شخص سے اس خواب کو چھپایا, فاخبرنی اللہ, اللہ تعالی نے اس خواب کی خبر مجھ کو دے دی. یہ سننا تھا, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. یہ سننا تھا کہ جوش محبت میں اور فرط شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے, فانکہ لپٹ گئے, معانقہ کیا, اور وقبل بین عینیہ, اور ماتھے کا بوسا, دونوں آنکھوں کے درمیان کا بوسا لیا. معانقے کی جو سنت ہے اس کا بھی مسئلہ سن لیجئے, معانقہ کرنا کیسے چاہیے. معانقہ عنق سے ہے, اور عنق اس گردن کو بولتے ہیں, یہ گردن. اب کیا ہے, بعض لوگ ایسے دھکا لگاتے ہیں, ایسے ہاتھ رکھ دیا یہ گلے مل لیے, یہ نہیں ہے درست, کیونکہ معانقہ تو عنق سے ہے, سنت ہے یہ, لیکن گردن سے گردن ملانی چاہیے. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ یمین مقدم ہے, تو اس لیے سیدھی گردن, اور جیسے فقیر کی سیدھی گردن, میں مولانا محمد علی صاحب سے ملوں گا تو ہماری سیدھی گردن, یہ سننا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دل سے دل ملانا چاہیے, تو وہ تو معانقہ تو نہ ہوا, وہ تو مقالبہ ہو گیا, یعنی وہ تو دل سے دل ملانا ہوا, یا مصادرہ ہو گیا, سینے سے سینے ملانا ہوا. جب اس کی شرط عنق ہے, کیونکہ معانقہ میں تو عنق ہے, تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ گلے ملنا جو ہے, جس کو معانقہ بولتے ہیں وہ اس طرح, اور گردن سے گردن ملائی جائے, یہ میرے مرشد نے سکھایا. سمجھ آ گئی نا جب. اور رہی بات وہ عید کا گلے ملنا, جس کو شاعر بھی کہتا ہے, یہ عید کا دن ہے گلے آج تو ملے ظالم, عید کا دن ہے گلے آج تو ملے ظالم, رسم دنیا بھی ہے. آگے ادھر دیکھیے نا, رسم دنیا بھی ہے, مجھے دیکھیے نا, موقع بھی ہے. کمال ہے, دیکھے بغیر مزہ آتا ہے شیر کا. کچھ نظر آیا پیچھے, نہیں نظر آیا, چلو بعد میں مطلب دیکھ لینا. رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. تو یاد رکھیے, عید پر گلے نہ ملنا سنت ہے, عید پر گلے نہ ملنا سنت ہے, اور ہم کو سنت پر عمل کرنا چاہیے. عید پر گلے نہ ملنا سنت ہے, کیونکہ اگر سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید پر گلے ملتے. دادا عید پر گلے نہ ملنا یہ سنت ہے میرے دوستوں. تو معانقہ کا یہ طریقہ ہو گیا جو میں نے سکھا دیا. اور معانقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا, اور خوشی کے مارے فرط محبت اور فرط جوش کے اندر آپ نے جو ہے ماتھے کا بوسا لیا. ایک اسلام لانے کے وقت بوسا لیا, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر آپ نے وہ بوسا لیا. قبل بین عینیہ, کیا وہ بوسا لیا. میرے مرشد فرماتے, دیکھو اس امت کے اندر سب سے پہلے جس شخص کو نصیب ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب جوانی تھی, وہ جوانی کہاں تک تبدیل ہوئی, اللہ اکبر, ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص, اور پھر اس کے بعد خلیفہ بنے, اور ان کو خلافت کی خبر ان کی جوانی کے زمانے میں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہ فرمایا تھا, اس وقت ہی ان کو خبر ہو گئی تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں گا. یہ جذب. اب رہی بات, اب یہ جو جذب ملا وہ کیا تھا, وہ خبر ایسی کوئی ہمارے کان میں اللہ تعالیٰ پھونک ڈال دے, ساقیہ جام الفت پلا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے. مزہ تو تب ہے کہ دل میں نور آ جائے, مزہ تو جب ہے کہ دل میں نور آ جائے, یہ چاند ستاروں کی روشنی کب تک. مزہ تو جب ہے کہ دل میں نور آ جائے, یہ چاند ستاروں کی روشنی کب تک, کب تک ان سے ہم لیتے رہیں گے؟ اب رہی وہ جذب کہاں ملے گا, کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے, اس کے لیے سنیے ایک حدیث شریف جو میں نے پڑھی اور دوسری کا ایک ٹکڑا پڑھا, اسی میں میرے مرشد کا یہ علم عظیم ہے. یہ کب ملتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے شب و روز کے اندر نفحات. نفحات کا ترجمہ کیا ہے؟ نفحات کا ترجمہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جذبات, یعنی جذب کی تجلی, وہی جو جذب جس کا ذکر چل رہا تھا اس کی تجلی, یہ تمہارے شب و روز میں چلتی ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نفحات کا ترجمہ کیا, وہ ترجمہ میرے مرشد اس پر بڑے مست ہیں, وہ فرماتے ہیں وہ ترجمہ کیا ہے, التجلیات المقربات, یعنی اللہ تعالی کی وہ مقرب تجلی جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دے, یعنی اللہ تعالی کے قرب کی وہ تجلی کہ جب بندہ اس تجلی کو پا جائے تو اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں, وہ تجلی مل جائے. اور کہاں تک دبتے بیتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں, اور کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتار رسولا, اس کو تلاش کرو, لعلہ ان تصیبکم نفحتا منہا, اگر تم کو اللہ تعالی کی ان تجلیات میں سے ایک تجلی مل گئی تو فلا تشقون بعدها ابدا, پھر اس کے بعد پھر کبھی بھی تم بدبخت اور شقی نہیں ہوگے. اس لیے تو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ تجلی جو جذب پاتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرض کیا تھا شروع میں کہ وہ مردود نہیں ہوگا, یہ تجلی ایسی ہے میرے دوستو. فلا تشقون بعدها ابدا, تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلی ہمارے دن و رات میں چلتی ہے, شب و روز میں ہمارے ہی نیتی دنوں میں ملے گی. اب اس کا ٹھکانا کدھر ہے, ملے گی کہاں پر؟ کہ جی ٹھیک ہے جی اسلام آباد کے اندر فلاں چیز مل تو جائے گی, لیکن ذرا جگہ بھی بتا دیں, وقت ہے کہ جی صبح ہوتی ہے, اب خود صبح ہوگی کہاں ہوگی وہ بھی بتا دیں, ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا جی, وہ ٹائمنگ تو پتا چل گئی کہ شب و روز ہے, اب وہ جگہ اس کا ٹھکانہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ راستوں میں گھومتے ہیں, کیسے تلاش کرتے ہیں, یلتمسونا تلاش کرتے ہیں, کس چیز کو؟ جہاں اللہ تعالی کی ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہوں ان کو تلاش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا چونکہ یہاں پر ذکر جو کو مطلق بیان کیا, اور مطلق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کا اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے, تو اس سے مراد یاد رکھیے گا صحبت اہل اللہ ہے, کیونکہ جہاں ذکر کرنا اور گناہوں سے بچنا تب ذکر کامل ہوتا ہے, اگر ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہو؟ جیسے پردہ ہے کہ آج کل قسم ہے کہ چادر تو لے لی ہے اور چہرہ ہے کھلا, تو پردہ بھی ہے جلوہ نمائی کے ساتھ. تو میرے دوستو ہم مسجد میں نماز پڑھی, ذکر ہے, تلاوت ہے, بیان کیا, نماز پڑھی, سب کام کیا, اور بازار میں جا کر عورتوں کو دیکھ رہے یا گھر میں جا کر ٹی وی دیکھ رہے, تو بات یہ ہے کہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ جس گھر میں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ جی مولانا صاحب اصل میں ہم خبر نامے کے لیے دیکھتے ہیں, تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بیوی جب ہے تو پھر خبر نامہ کسی اور سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیوی خبریں دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کافی ہے تو کوئی اور کافی کیوں پیتا ہے؟ جب بیوی کافی ہے تو چائے کیوں پیتا ہے؟ مہا صاحب ہم صرف خبر نامہ دیکھتے ہیں, تو خبر نامہ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے؟ تو جناب بتائیے نا, سنا جاتا ہے نا, تو دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ ضرور کوئی چیز ہے دیکھنے کی, اس لیے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں, تو چیز بڑی ہے مست مست, تو دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ تو پتہ چلا دیکھنے کی کوئی چیز ہے, اور جس عورت کو دیکھ رہا ہے یہ بدنظری جو کر رہا ہے یہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے اس پر, اس لیے ضرورت ہے اس کی, ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ نظر کی حفاظت کرے, مسجد سے جا کر. آج ہم مسجد میں کچھ ہیں, اب ہمارا معاملہ دیکھیں, ممبر پہ کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے, مسجد میں کچھ ہے, بازار میں کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے, دفتر میں کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے, دکان پہ کچھ ہے, باہر دوستوں سے اور سب خیر ہے, ایسے اچھے اخلاق والے کہ جی کتنے اچھے اخلاق والے, بڑے ہنسنے سارے, گھر میں آئے تو فوراً ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی, پھر اس وقت فرعون زمان بن جاتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے, آخر کیا بات ہے؟ دوستوں میں ہیں تو بڑے ہاتھ میں تسبیح, ایسا جیسے بس ان سے جنید بغدادی ہوتے تو ان کے قدموں میں بیٹھتے, اتنا اونچے مقام پر. لیکن جب یہی شخص تنہائی میں جاتا ہے, یہ کیا بات ہے, کوئی ٹکنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہی شخص جب تنہائی میں جاتا ہے, کیا حرکتیں کرتا ہے وہاں پر؟ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ ہم کیا حرکتیں کرتے ہیں. جب تک کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, ارے بہت اچھا آدمی ہے وہ, لیکن کبھی ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہوا پھر دیکھے پتا چلے گا. اخلاق کا تو تھرمامیٹر تو وہی پتا چلتا ہے نا, جب ہمارا کیا ہے وہ محاورہ ہے نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا چھو چھو. لقمان حکیم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مالک نے ککڑی پیش کی, مزے لے کر کھا لی, کہا یار کیا مزے کی چیزیں یہ کھا رہا ہے, مالک نے کھائی بس چھو 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 کر کے پھینک دیا کہ اتنی کڑوی تم نے کیسے کھا لی؟ کہا حضور ان ہاتھوں سے لذیذ مزے مزے کی کتنی چیزیں کھائی, اگر ایک مرتبہ کڑوی چیز مل گئی تو کیا شکوا اور گلا کرنا, ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے, بس ایک دفعہ اگر کوئی مصیبت بھی آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, لو جی ہم ہی رہ گئے تھے کیا, یہ شکوا کرنا. ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت ٹوٹا تو کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ, میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میری آنکھوں کی بصارت جو ہے محفوظ ہے, میری کان کی سماعت محفوظ ہے. نعمتیں 10 موجود ہیں, نعمتیں 10 یا 100 موجود ہیں, لیکن ہمیں وہی شکوا کرنا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو, کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتے گھومتے ہیں ذکر کی مجلسوں میں, ذکر کامل مراد ہے جہاں گناہ سے بھی بچنے کا اہتمام ہو, اور اسی کو اللہ والا بولتے ہیں. اللہ والے کون ہیں کہ جو عبادات کے ساتھ ذکر مثبت کے ساتھ ذکر منفی بھی کرتے ہوں, وہ اللہ والے ہیں. اب فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, جبکہ اللہ عالم, حدیث شریف میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ عالم, پھر بھی سوال فرماتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ بھیا یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, یسبحونک, یحمدونک, آپ کی تسبیح, آپ کی تحمید اور آپ کی جو پاکی کو بیان کر رہے ہیں. سوال دیکھیے کیسا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو بندے جو مجھے یاد کر رہے ہیں, میرا ذکر تلاوت کر رہے ہیں اور مجھے میرا نام لے رہے ہیں, کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ ہل یرونی, کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے, اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے. نگاہ اولی ہے دل, نگاہ واپسی ہوتی. فرشتے کہتے کہ اللہ آپ کو دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھ لیتے اللہ میں آپ کو تو اور زیادہ ذوق و شوق سے آپ کی یاد میں کے دیوانے اور مست ہو جاتے. یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں. پھر فرشتے سوال سے سوال ہوتا ہے کہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ کچھ حل یا سالونا نہیں, کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے ہیں؟ کہاں اللہ میاں آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں, دیکھا ہے جنت؟ کہا دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھ لیتے اور ذوق و شوق سے اور آہوزاری سے آپ کی جنت کو طلب کرتے. کیا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے؟ اللہ میاں جہنم سے پناہ مانگ رہے. کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے. کہا اگر دیکھ لیتے تو اپنا خون جگر اپنے آنسو میں شامل کر دیتے. معروفی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تو کجا بیدی خوب اور خاکا, اے دنیا والا سنو, اگر سال عالم میں تم کہیں پر خون پڑا ہوا دیکھ لو تو بس یقین دا کہ آ چشم ماں, بس تم اس چیز کا یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یار ہویا ہوگا. کیا ذوق ہے دیکھیے. کیوں فرماتے معرومی در مناجات بی بی جھوٹ خون جگر, اے اللہ میری آہوزاری میں میرے مناجات کے اندر میرے جگر کے خون کو ملاحظہ فرمائیے. در جگر افتادا حسن سر چرن, آپ کی محبت میں آپ کے خوف میں میرے جگر میں سینکڑوں شرارے نکل جائیں, جس سے وہ جو خون ہے جزے وہ خون ہے خوف خدا سے پانی بن گیا جو آنکھوں سے برسا رہے ہیں. جیسے مہا رومی کا عجیب ذوق ہے کہ سارے عالم میں کہیں تم خون پڑا ہوا دیکھ لینا، بس یقین ہی تھا کہ آ از چشم ماں آ کہ جلال الدین رومی یہاں پر رو رہا ہوگا. فرماتے ہیں من بہ جمعیت نالا شدم، مجھے جو لوگ مل جاتے ہیں نیک لوگ مل جائے میں نیکوں میں بھی روتا ہوں، اور گنہ گار مل جائے گنہ گاروں میں بھی روتا ہوں. من بہر جمعیت نالا شدم، میں ہر جماعت میں جا کر روتا ہوں. کیوں؟ گفت خوشحالہ ہو بدحالا شدم، چاہے بدحال لوگ ہوں نیک لوگ ہوں اور برے ہوں یا خوشحال ہوں یعنی اللہ والے ہوں، ان میں بھی روتا ہوں. بروں میں تو اس لیے روتا ہوں تاکہ ان کی جو گناہ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عادت سے بدل جائے، اور نیکوں میں اس لیے روتا ہوں تاکہ ان کی تعلق مع اللہ میں اور اضافہ ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، یہ جو جتنے حاضرین مجلس ہیں میں نے سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں انما جاء لحاجت، ایک جو شخص تھا وہ تو ایسے ہی تماشا دیکھنے آیا تھا. انہوں نے کہا یار چلو، دوست نے کہا یار چلو اچھا بھائی کوئی بیان ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں، چلو یار ہمارے شیخ کی مجلس ہوتی ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں. وہ کسی مطلب سے آیا تھا، اپنا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں نیک اللہ والا فرماوردار بن جاؤں گا، کوئی اور غرض لے کر آیا تھا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک حدیث قدسی ہے ہم الجلسا لا یشکا جلیسو. ہاں فرشتوں سنو اس بات کو، یہ ہمارے پیارے یہ ہمارے اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا جناب اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی جذب کی تجلیات کہاں ملتی ہیں؟ صحبت اہل اللہ میں. بندہ اللہ والا کہاں بنتا ہے؟ صحبت اہل اللہ کی برکتوں سے اللہ والا بنتا ہے. صحابہ نے دیکھیے ایمان کی حالت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی کیا نتیجہ ملا؟ وہ مقام ملا. آج ساری کائنات مل کر وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. اگر سارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، امام بخاری ایک کروڑ اور محدثین فقہ مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں جناب؟ کیوں؟ وہ جو نگاہ نبوت، وہ جو صحبت نبوت اس ایک دیہاتی آدمی نے اٹھائی ہے، ایک معمولی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. ہاں اس صحبت کا فیضان یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام ملا کہ آج کائنات یہ امت وہ مقام حاصل کر نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نگاہ نبوت نہیں ہے. البتہ ایک شخص نے حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، تو کیا میں صحابی ہو گیا؟ سوال دیکھیے اور حکیم الامت کا جواب بھی دیکھیے. فرمایا کہ ٹھیک ہے خواب دیکھا آپ صحابی ہو گئے، لیکن خواب ہی صحابی ہو گئے. ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں ابدال ہوں. ابدال اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہوتا ہے، اور وہ طبقہ یہ ایک قدم ادھر دوسرا قدم ملک شام، تیسرا مکہ شریف، چوتھا مدینہ شریف. ایسے اللہ تعالیٰ ان کو پرے عبدالہ چو پرے جبرائیل، معروفی فرماتے ہیں پرے عبدالہ چو پرے جبرائیل. عبدالوں کے پر ایسے ہوتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کے پر، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی پرواز عطا فرماتا ہے. یہ بھی ایک طبقہ ہے اولیاء اللہ کا. اور ایک طبقہ ہے، سن لیجئے سمجھنے کی بات ہے، قلندروں کا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے. قلندر، لیکن قلندر وہ نہیں ہے دمادم مست قلندر ناچ گا رہے ہیں، وہ قلندر نہیں ہوتے جناب. قلندر کس کو بولتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ قلندر نہیں ہے یہ جو دما دمبس قلندر ہے، یہ قلندر نہیں ہے، یہ بندر ہے. نہ قوالیاں اور وہ ڈھول تماشے، قلندر پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے بے شک، اس لیے ان کو قلندر کہا جاتا ہے. لیکن یہ طبقہ کیا ہے؟ ان کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ جن کی نفلی عبادت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اپنے قلب کو ہر وقت اللہ تعالی کے حضور میں رکھتے ہیں، ایک لفا ایک سیکنڈ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے، اور ہر وقت اللہ تعالی کے حضور میں باخدا رہتے ہیں. یہ قلندر کا طبقہ، جن کی نفلی عبادت نظر نہیں آئے گی آپ کو لیکن قلب ہر وقت عرش آدم پر اللہ تعالی کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا. اور یہ عالم ہوگا دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اس لیے قلندر ان کو بولتے ہیں، یہ ناچنے گانے والے بندروں کو نہیں بولتے. کلندر صاحب، وہ کلندر صاحب ہیں دھوتی پہنے بیٹھے ہوئے، وہ بھی پنجاب والی دھوتی جو آگے سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور عورتیں نہ نماز نہ روزہ, عورتیں آ کر جو ہے وہ سبا رہی ہیں. یہ بھی عجیب ہے, بال توڑ توڑ کر دے دیتے ہیں کہ پانی میں گھول کے پی جاؤ, دولے شاہ کا چوہا پیدا ہوگا. سے بدماش ہے. اور عجیب, چلو یہ تو ہے, وہ تو بیوقوف بنانے والے ہیں. وہ حیرت ہوتی ہے ان مسٹروں پر, ایم ایس سی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, لیکن ان کے سامنے جوتے اتار کر دور سے ایک ایک کلومیٹر دور پیدل چلے جا رہے ہیں ان کی زیارت کو. عقل تو ان کی عقل پر آتا ہے, ویسے تو ایم ایس سی پی ایچ ڈی, لیکن عقل جب دیکھتے تو اللہ اکبر کیا ہو گیا ان کی عقلوں کو کہ ان سے مانگ رہے ہیں جا کر. کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے, کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے بندے ہیں سب پیرو پیغمبر. کوئی پیرو پیغمبر اللہ کے بندے ہیں؟ ہاں یہ ضرور مانگے کہ اللہ یہ آپ کا نیک بندہ ہے, اس کے صدقے میں میری یہ دعا کو قبول فرما لیجئے. یہ طریقہ بالکل درست ہے. کیوں مولانا؟ یہ وسیلہ ہے, یہ مانگنا جائز ہے. ہاں کسی اللہ والے کی قبر پر بھی جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہ کہے جناب آپ دے دیجئے, ہاں وہاں یہ دعا کرے. اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے تھے کہ اللہ میری یہ مشکل ہے, آپ کا یہ میرا استاد, آپ کا فرما بردار اللہ والا اتنا بڑا عالم ہے, اس کے صدقے میں میرا اس مشکل کو آسان کر دیجئے, اس کے صدقے میں آپ آسان کیجئے. اردو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ تو یہ مانگنا بالکل درست ہے, لیکن جناب آپ دے دیجئے یہ درست نہیں ہے. سمجھ آ گیا نا فرق؟ کیونکہ ذرا سے فرق سے کام ہمارا صحیح ہے, ذرا سے فرق سے ٹیڑھا ہو گیا. دیکھیے نا نکاح کیا چیز ہے, دو بول پر رشتہ قائم ہوتا ہے اور اسی بول پر ٹوٹ بھی جاتا ہے. کیا چیز ہے, نزاکت کتنی ہے. یعنی صرف بول پر رشتہ قائم ہو رہا ہے, نکاح فارم بنانا ضروری تھوڑی ہے اس کے لیے. یہ تو ہماری حکومت نے, ورنہ پوچھو شاید آپ کا نکاح فارم بھی نہ ہوگا. پرانے بڈھے لوگوں کا, ان کا تو نکاح فارم بھی شاید نہیں ہوگا, گواہ ہوتے تھے. بول پر نکاح بنتا اور الفاظ پر نکاح بنا, الفاظ پر ٹوٹ گیا. ایسی عجیب چیز ہے, کتنا نازک رشتہ ہے. تو کیا نا جناب, قلندر جو ہے اولیاء اللہ کا بے شک طبقہ ہے, یہ بندروں کی بات نہیں ہے, ابدال بھی ایک طبقہ ہے. تو بدبختی اور شقاوت وہ کیسے دور ہوتی ہے؟ صحبت اہل اللہ سے, ان کے پاس بیٹھا کریں. وہ لوگ جو اپنی ملا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر ایک بات لکھی ہے جو بخاری شریف کی شرح ہے, ایک بات لکھی ہے, فرمایا کہ ان جلیسہم یندرج معہم, کہ اللہ والوں کے پاس کے جو بیٹھنے والے ان کی رجسٹری اللہ والوں کے رجسٹر میں ہوتی ہے, اندراج ان کا اسی رجسٹر میں ہو جاتا ہے, معہم انہی کے ساتھ. کیسے؟ ایسے نہیں, اب آگے سنیے. فرماتے ہیں من جمیعی ما یتفضل اللہ بھی علیہم, ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اب اس کا مفہوم لہو سنیے. تکریما لاولیائہم وتشریفا لہم, اللہ تعالیٰ نے جو کرم اکرام اپنے اولیاء کو عطا فرمایا, جو شرف عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنے اس شرف کی لاج خود رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حکومت کسی کو افسر مقرر کرتی ہے, اب وہ افسر حکومت خود بناتی ہے, اب افسر صرف سائن کرتا ہے, سائن کرتا ہے حکومت اس کے کو تسلیم کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے کتنی ساری مراعات ملتی ہے. جیسے افسر ہے, حکومت پاسپورٹ جاری کرتی ہے, لیکن پاسپورٹ کا افسر جب تک سائن نہ کرے, سائن کرتا ہے, اب وہ پاسپورٹ کیا نتیجہ کیا ہے, وہ سارے عالم میں سفر کر سک رہا ہے. اس کا افسر کا سائن کرنا حکومت کی طرف سے سائن کرنا کہلاتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں, اللہ والوں کا کسی بندے سے محبت کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا, اللہ تعالیٰ اس کو وہ شرف عطا فرماتے ہیں, وہ انعامات کی بارش فرماتے ہیں کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا. 9 بجے نماز, پونے 9 بجے بس چلے, بس نہیں 9 بجے. 9 بجے یہ آپ کے بھائی ہیں کیا؟ یہ تو ان کی شکل بتا رہی ہے. ادھر آؤ نا, اتنے آ جاؤ, تھی پاس جاؤ, ساڈے کول آؤ جی. اچھا ٹھیک, ارے ادھر آئیے. ارے ادھر نیچے ہی بٹھا رہا ہوں آپ کو, لیکن یہاں تو بیٹھے. ارے کوئی بات نہیں, خیر ہے, تھی اگے آؤ. ان کی شکل سے پتا چلا مجھے کہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ ہے. مولانا حسین صاحب, میں نے کہا ان کی شکل سے مجھے پتا چلا کہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ ہے. آپ کی کمپنی ہے نا, اس کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ سے پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہوئی تھی نا؟ کچھ لب و لہجہ بھی کچھ شکل و صورت بھی، دونوں بھائیوں کا لب و لہجہ بھی کچھ ملتا جلتا ہے اور شکل و صورت بھی، سبحان اللہ. تو یہ پتہ چل گیا نا جناب کہ اللہ تعالیٰ کا جذب کہاں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے. ملنے کی جگہ آ، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اور کب بس اللہ والوں کا بیٹھے بیٹھے رہے، کب ہم پر فضل ہو جائے. آ بنا کر بھیس فقیروں کا غالب، بنا کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی شکل بنا دی. اے اللہ آپ کے آپ کی اولیاء کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے، اپنے کرم سے ہم پر بھی وہ کرم فرما دیجئے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اب ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، وہ جز کا ایک واقعہ میں نے کہا تھا نا سناؤں گا، اور وہ جو ایک صحابی کا واقعہ سنایا وہ پرانا، ایک تازہ واقعہ ہے، قریب کا واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ جگر مراد آبادی شاعر کا. جگر مراد آبادی جو شاعر تھا وہ بہت شراب پیتا تھا، اتنی شراب پی، پچاسوں برس شراب پی اس نے، آگے آ جاؤ نا، اور ایسی اتنی شراب پیتا تھا. میرے مرشد صاحب نے فرمایا، ایک ہمارے یہاں میر صاحب حضرت کے خادم ہیں، انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ جب مشاعرے میں آتا تھا تو دو آدمی اس کے بغل میں بازو دے کر اس کو پکڑ کے لے کے آتے تھے، اتنا شراب پیتا تھا وہ کہ خود چل بھی نہیں سکتا تھا. لیکن سنا ہے کہ ظالم کی آواز بڑی غضب کی تھی، تو اس نے جگر مراد آبادی شاعر کا جذب کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا اور بارہا سنایا کہ ایک مرتبہ کانپور کے اندر مشاعرہ تھا، وہاں خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں، تو شاعر بھی تھے. اب وہ ان کا نمبر آیا، وہ اشعار پڑھنے کے لیے ان کو بلایا گیا. کس کو؟ خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ کو. جب انہوں نے اشعار پڑھے، جب آئے اسٹیج پر تو لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی، کیونکہ حضرت کا جو حلیہ تھا، سر پر پگڑی، ایک مٹھی داڑھی، مونچھیں صاف، لمبا کرتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور ایسے آئے اسٹیج پر، لوگوں نے ہٹک کے شروع کر دی کہ یہ مؤذن صاحب یہاں کہاں آ گئے، یہ ملا یہاں کہاں آ گیا، شور مچانا شروع کر دیا. خواجہ صاحب، آہ میرے پیارے دوستو، جس کو اللہ جذب عطا فرماتا نا، اس کے قلب کو وہ قوت عطا کرتا ہے کہ ایک آدمی سارے عالم کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر خواجہ صاحب اپنا اشعار شروع کیے، اور وہ شعر سنیے، کیا تھا شعر جو خواجہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا؟ نواز شریف کا شعر تھا کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. یہ آج گھٹا چھائی ہوئی تھا نا سارا دن اسلام آباد پنڈی میں، گھٹا اٹھی، کیسا کہتے ہیں شاعر لوگ، کہتے ہیں رومانٹک منظر ہے، رومانٹک. تو گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، اے میرے ساقی، ساقی کوثر، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہے. زلف عنبری یعنی خوشبودار زلفیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے گزر جاتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی، جس جگہ آپ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی، اور آپ رات کے اندھیرے میں ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں، اور دور کی چیز کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے قریب کی چیز کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعامات اور خاص چیزیں عطا فرمائی تھی، اور آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار. کہنا صلی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے اندر نماز جمعہ پڑھانے آتے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ خوشبو ہم نے ساری دنیا میں تلاش کی نہیں ملی، تو آپ نے حضرت انس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم کو مل بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے آرام فرما رہے تھے آپ کا پسینہ نکل رہا تھا، میری والدہ نے اس پسینے کو جمع فرما لیا تھا، اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتے. فرمایا گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. تیرے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین کا ٹکڑا، امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر، جسد اثر جسم مبارک رکھا ہوا ہے، وہ ٹکڑا کعبہ شریف سے افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے. تو تیرے ہوتے اے نبی، تیرے ہوتے فلک پہ کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. تو ایک مصرع پڑا آدم ازما خاموش، جب شعر مکمل کیا پورے مجمع میں ایسا سناٹا چھا گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پین ڈراپ سائلنس، سکوت، خاموشی، سوئی بگڑے تو اس کی آواز آ جائے. اور پھر ایک شعر اور پڑا، وہ کیا شعر؟ پوری غزل پڑی، دوسرا شعر بھی ذرا سیمپل کے طور پر سناتا ہوں. کہ زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, آج شیخ نے اللہ کی محبت کی شراب زبردستی ہمیں پلا دی, لیکن وہ منزل من السماء ہوتی ہے, زمین سے نکلی والی نہیں, جس کو پی کر آل فال بکتا ہے, ماں بہن میں تمیز نہیں رہتی اور منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, اور اللہ کی محبت کی شراب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے عشق و محبت اور معرفت کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں. زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. جب خواجہ صاحب نے اشعار پڑھے تو جگر مراد آبادی کا نمبر آیا, انہوں نے اپنی غزل کو جیب میں ڈالا, کہا اب آپ کے اشعار کے سامنے اشعار پڑھنا ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا. کہا میں اب اپنے اشعار نہیں پڑھوں گا. جگر نے اعلان کیا کہ اب جگر اشعار نہیں پڑھے گا. پھر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جگر صاحب نے وہیں پر سوال کیا کہ حضرت آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں, اس انگریزوں کے زمانے میں بڑا عہدہ تھا, وہ بادشاہ سمجھو بے تاج ہوتا تھا. وہ نے کہا حضرت آپ ڈپٹی کلیکٹر ہو کر یہ گول ٹوپی یہ پگڑی یہ کرتا لمبا یہ داڑھی شلوار ٹکنے سے اوپر یہ آپ کو نعمت کہاں سے ملی ڈپٹی کلیکٹر ہو کر؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے عطا فرمائی ہے. تو پوچھا خواجہ صاحب سے پوچھا جگر صاحب نے, میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ کہا آپ بھی جا سکتے ہیں, اللہ والوں کے دروازے سب کے لیے کھلے. کہا اچھا. یہ بات سن کر جگر صاحب گئے وہاں پر حکیم الامت کی صحبت میں, رہے وہاں پر, وقت لگایا وقت گزارا, اور پھر حضرت سے درخواست بھی کی, بیعت بھی ہوئے اور درخواست بھی کی, حضرت میرے لیے چار دعا فرما دیجیے. اب وہ چار دعا کیا؟ ایک دعا تو یہ کہ شراب چھوڑ دو, دوسری دعا یہ حج کراؤں. اس زمانے میں حج بحری جہازوں پہ ہوتا تھا, مشکل ہوتی تھی. دو دعا ہو گئی, اور تیسری دعا یہ تھی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, اور چوتھی دعا یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آہ, میرے مرشد فرماتے حکیم الامت کے ہاتھ اٹھے, درد بھرے دل سے دعا کی, واپس آئے, شراب چھوڑ دی, بیمار پڑ گئے, پچاسوں برس کی شراب پیوی, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا کیونکہ آل انڈیا شاعر تھے, ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب آپ تھوڑی تھوڑی پیتے رہیے ایک دم نہ چھوڑیے. تو سوال کیا, اب سوال دیکھیے جذب کی علامت دیکھیے کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. میرے مرشد نے, میرے مرشد پرانت جگر صاحب نے یہ کہا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آٹھ دس برس اور جی جائیں گے آپ. اب جذب دیکھیے کیا ہوا, جگر صاحب نے فرمایا کہ آٹھ دس برس شراب پی کر اللہ تعالی کی نافرمانی میں جینے سے بہتر ہے کہ شراب چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر جگر کو ابھی موت آ جائے, ایسی موت کو میں لبیک کہتا ہوں. شراب چھوڑ دی کہ شراب کے ہاتھ میں زندگی ہے, لہذا آٹھ دس برس اور جیے. اس کے بعد جو جگر صاحب کی شاعری ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے. جب انسان صحبت اہل اللہ میں آ جاتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے. پہلے فلمیں اور ڈانس پارٹی میلے اور اس میں, اب جو ہے صحبت اہل اللہ تلاش کرتا ہے. اب ذکر و تلاوت, پہلے گانے سن کر مست, اب بیانات ذکر کر کے یا اللہ کی محبت کے, اب اس میں مست ہوتا ہے وہ. اب کیفیت بدل گئی نا جناب. حج بھی کرنے چلے گئے, حج کی مصروفیت اللہ تعالیٰ کی شان, وہ پہلے چکی وکی سب کچھ گندم چکی سب لے جانا پڑتا تھا, آج کتنی بڑی نعمت ہے جن دو کپڑوں میں اگر انسان جائے حج عمرہ کر کے واپس آ جائے کسی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں وہاں پہ, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں دی ہے. پھر بھی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عجیب ہے, بادشاہ کے محل میں جا کر بھی کوئی شکایتیں کرتا ہے؟ ارے بادشاہ کا کرم ہے, اپنے محل میں بلا لیا اس نے, وہاں شکایتیں کی جاتی ہے. اب واپس آئے, زمانہ گزر گیا, آئینے میں بمبئی میں آ کر میرے مرشد فرماتے ہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. اب جو چہرہ دیکھا تو مست ہو گئے اور یہ شعر پڑھا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, آہ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا, چلو دیکھیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کیا داڑھی نہ رکھنے والا کافر ہے؟ نہیں, کافر نہیں ہے. اس کا مسئلہ پٹھانوں سے حل کرنا پڑے گا. وہ کیسے جی کافر, جب داڑھی نہیں ہے تو پھر اب وہ کافر مسلمان کیسے ہوگا؟ اس کا مسئلہ کافر سے حل ہوگا. وہ کیوں, جب پٹھان لوگ ہوتے ہیں نا, جب کوئی ملا کی تقریر ان کو اچھی لگتی نا, وہ کہتے ہیں کیا کافر ملو دے. ہاں بھائی, کچھ خان صاحب بھی ہیں یہاں پر نا, یہ بھی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, مولوی صاحب بیٹھے ہیں بھائی. تو کیا کہتے ہیں, کافر ملو دے, یہ کافر ملا ہے بھائی. اچھا چلو بھائی, یہ سب پٹھان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو رومانٹک بات تو سمجھ میں آتی نا. یار ظالم کی ادا کیسی کافرانہ ہے, کیا کافر معشوق ہے؟ ارے میاں کچھ رومانٹک تو سمجھتے ہو نا. تو یہ کافر کے معنی کیا ہے؟ یہ کافر معنی محبوب کے, یہ مجاز مرسل ہے. یعنی دیکھو کیا محبوبہ نے آداب اپنا لی کہ اپنے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا لیا. اب قیامت کے دن خواجہ صاحب فرماتے ہیں, میں قیامت کے دن یہ شعر پڑھوں گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور پھر میرے شیخ فرماتے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت ایک اللہ والے کی صحبت کی برکت سے جس کے لیے تین دعائیں قبول فرما لی, چوتھی دعا کے قبول ہونا ہم اللہ تعالیٰ سے ارج الرابع. انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری چوتھی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا دیکھیے, اچھا اچھا دیکھیے, یہ ان حضرات کی مسجد کی نمازی حاجی امتیاز حسین صاحب عمرے کی شہادت کے لیے گئے تھے, ان کی وفات وہی ہو گئی. اللہ اکبر, مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں, جنت المعلا میں. واہ واہ واہ, کیا مبارک ہے, سبحان اللہ. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ شریف کے قبرستان میں تشریف جائیں گے, وہاں کے مردے اٹھیں گے, پھر جنت المعلا مکہ شریف کے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو ایسی موت ہمیں بھی نصیب کر دے کہ مدینہ شریف میں ہمیں موت مل جائے. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں, اب نہ جانا ہو مدینہ شریف میں, دعا کیسے کرے, اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائے, اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. اللہ تعالیٰ ایسی, ارے یہ تو بڑی مبارک موت ہے مکہ شریف کی موت ملنا, اللہ تعالیٰ تو ایسی موت ہماری جانوں کو بھی نصیب فرمائے. اور اچھا دوسرا اعلان اب چکے یہ ہے کہ مولانا کی مسجد ہے, آپ اعلان کر کے بتا دیں جلدی سے مختصر. ارے کھڑے ہو جائیے نا,
بیان ہے وہاں پونے نو نماز,
اور پھر میں پلٹ کے واپس آؤں گا آپ کے یہاں بیان کے بعد, کیونکہ جو چیز ہے نا وہ بتاؤں گا نہیں سب کو. ہاں میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے آپ کے یہاں کھانا کھانا ہے, میں نہیں بتا رہا کسی کو, سب کو پتا چل جائے گا, سب آ جائیں گے. تو ان کے لیے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور دعا کر لیجئے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اے کریم مالک, ہمارے دل آپ کی قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ ہمارے دل جو گناہ کی پسند کرتے ہیں, اے اللہ ہماری اس گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت خاصہ وہ عطا فرما کہ ہم آپ کے بن جائیں, اور یہی کہیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اے کریم مالک, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما, اپنے جذب کا اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ ایک ایک سنت پر شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا, اپنے کرم سے اللہ آپ ہمارے حاجات کو جاننے والے, تمام ہماری جائیدادات کو دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ, یا اللہ فقیر کی
حاضری کو بھی قبول فرما دیجئے. اس سفر میں جو بھی یا اللہ دین کا کام ہوا آپ کا کرم سے یا اللہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے صدقے میں یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, اور ہم سب کے لیے اس کو یا اللہ تعالی ذخیرہ آخرت اور یا اللہ اپنی رحمت کا بہانہ بنا دیجئے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الراحمین.